لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خير خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وقرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات قريبا. معزز سامعین والی قدر احباب، سورہ بقرہ کی تیسویں آیت آپ کے سامنے پیش کی، اور اس آیت میں کئی دنوں سے جو بحث، جو موضوع جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ جب خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں انسان کو بھیجنے والا ہوں یا میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، لفظ انسان بھی نہیں لاتا خداوند متعال، کیونکہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، اور فوراً ہی ملائکہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا تو ایسے کو بھیجنے والا ہے جو اس زمین پر فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا؟ کہیں پر بھی انسان کا لفظ نہیں ہے. تو گویا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انسان خلق کیے جا چکے، جس کی بنیاد پر ملائکہ کو معلوم تھا کہ جو بھی مخلوق زمین پر رہنے کے قابل ہے وہ ان خصوصیات کے حامل ہے یا وہ انسان ہے. اور دوسری چیز جو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ جو جس مخلوق کو خدا قرار تھا کہ زمین پر بھیجے، یا اس زمین پہ جس مخلوق کو رہنا آتا ہے، جو اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، ان حالات میں رہ سکتا ہے، وہ ایسی مخلوق ہے کہ جس میں فرشتوں کے صفات بھی ہیں اور حیوانی صفات بھی ہیں، زمینی صفات بھی ہیں. اور وہ صفات یہی تھی کہ فرشتوں میں خدا نے عقل اور فطرت کو رکھا، جبکہ انسان میں خدا نے عقل اور فطرت کے ساتھ غضب اور شہوت کو بھی دیا. اور یہ غضب اور شہوت ہی ہے کہ اگر اس کو ہم کنٹرول نہ کر پائیں تو وہ اس چیز کا باعث بنتی ہے کہ جو ملائکہ نے اعتراض کیا. یعنی اگر کوئی اپنے غضب اور شہوت کو کنٹرول نہ کر سکے، اس کو اعتدال کے اس مرحلے میں نہ رکھ سکے، نارمل لیول تک نہ رکھ سکے، تو وہ باعث بن جاتا ہے کہ وہ زمین پر فساد بھی پھیلائیں اور خون ریزی بھی کریں. اور کل کی مجلس میں ہم نے یہی بحث کی اور یہی چیز پیش کی کہ یہ جو کنٹرول کرنا ہے اس ان غرائز کا، یہ جو غریزے ہیں شہوت اور غضب، کس طرح سے اس کا کنٹرول کیا جا سکے. اور وقت کے ختم ہونے پر ہم نے اپنی چند غرائز جو آخری تھی وہ ڈوک دی تھی. آخر مجلس میں جو بات ہوئی وہ یہی ہوئی کہ اے رسول خدا، اپنی امت سے کہو، اپنی امت کی عورتوں سے کہو کہ وہ جاہلیت کے دور میں جو تبرج ہوتا تھا اس کو نہ اپنائیں. جاہلیت کے دور میں خواتین تبرج کرتی تھیں. تبرج کا کیا معنی؟ یعنی سر پر کپڑا ڈالتی تھیں مگر اس کپڑے کو اپنے کانوں کے پیچھے سے نکالتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے چہرہ اور گردن نظر آتا تھا. اسلام میں یہ منع ہے. اسلام میں صرف چہرہ تھوڑی تک اور ہاتھ کلائی تک اجازت ہے کہ انسان جو خاتون ہے وہ اس کو ظاہر کرے، مگر پورا جسم، کیونکہ اس کو عورت کہا جاتا ہے، چھپی ہوئی چیز، اور بیان کیا کہ استاد آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ عورت سر سے لے کر پاؤں تک زینت ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا کہ اپنے آپ کو چھپائے، ایک ایک حصہ اس کا سر سے پاؤں تک تمام کا تمام زینت ہے۔ ایک خاتون رسول خدا کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ مردوں کے کیا حقوق ہیں خواتین پر، یا ایک مرد کے ایک خاتون پر ایک عورت پر کیا حق ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ مردوں کے بہت سارے حقوق ہیں۔ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اتنے سے خبر دیجئے، اتنے حقوق کی خبر دیجئے کہ جو کم از کم ایک عورت کو رعایت کرنی چاہیے، وہ کیا حقوق ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہ رکھے، جس طرح 15 شعبان کے دن مستحب روزہ، 13 رجب مستحب روزہ، ایسے ہی مستحب روزے ہیں ایام کے مطابق، یا ویسے ہی کہا گیا کہ مستحب روزہ رکھنا عورت پر منع ہے، مرد کے اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتا۔ دوسری چیز کہ وہ گھر سے باہر عورت نہ جائے مرد کی اجازت کے بغیر۔ دیکھیے معاشرے میں جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ اسی کی طرف اشارہ ہے، خود آپ تطبیق کرتے جائیے گا، میں مستاق بیان کروں گا، آپ تطبیق سازی خود کرتے جائیے گا۔ عورت کے لیے اجازت نہیں، رسول خدا فرماتے ہیں۔ دوسری چیز، اہم ترین چیز، کہ وہ مرد کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا سکے۔ کچھ خواتین رسول خدا کے پاس آتی ہیں، فرماتی ہیں، یا رسول اللہ ہمارا دل بھی کرتا ہے جہاد پہ جانے کو، ہم گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، جب جہاد کی اتنی اہمیت بیان کی ہے تو ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم بھی میدان جنگ میں جائیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اچھے طریقے سے خدمت کرے۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، دیکھیے اس خدمت کو جہاد کا مقام دیا گیا، جہاد کا مقام دیا گیا، یعنی مرد کے لیے جہاد یہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں جائے، تلوار کے ساتھ لڑے، زخم کھائے، مگر عورت کے لیے جہاد یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر شوہر کی خدمت کرے۔ اگر شوہر برا بلا کہتا ہے، اچھا نہیں ہے، تو یہ اس میدان جنگ میں جو زخم لگی ہے اس کے برابر ہے، اجر ہے۔ گھر میں بیٹھے رہنا، شوہر کی خدمت کرنا خواتین کا مقام ہے، زینت ہے خاتون، اس کے لیے گوارا نہیں کہ وہ گھر سے باہر ایسے ہی بغیر اجازت کے جائے۔ تیسری چیز جو خواتین کے اوپر ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ بہترین کپڑے اور بہترین خوشبو کا استعمال کرے۔ جب بھی اس کا شوہر گھر آئے، تھکا ہوا ہے، جس بھی حالت میں ہے، اپنے شوہر کے لیے بہترین کپڑوں کا انتخاب کرے، اپنے شوہر کے لیے بہترین خوشبو لگائے، کہ وہ تھکا ہوا جس حال میں آئے تو جب اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھے تو اس کی تھکن دور ہو جائے۔ اور چوتھی چیز رسول خدا فرماتے ہیں کہ زینت صرف مرد کے لیے ہے، یعنی عورت پر یہ ہے کہ وہ زینت کرے مگر اپنے شوہر کے لیے، نامحرم کے لیے زینت نہیں۔ عزیزان یاد رکھیے، میں اپنی بہنوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کسی میلاد پر جا رہے ہیں، کسی شادی بیاہ پر جا رہے ہیں، ایسی جگہ جائیں جہاں پر عورتوں کا الگ انتظام ہو، مردوں کا الگ انتظام۔ ہاں زینت کر کے جانا ہے، میک اپ کر کے جانا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، کیونکہ شادی کے تقاضے، کلچر کے تقاضے، مگر جب آپ گھر سے باہر نکلے تو ایسے پردے میں نکلے کہ نامحرم کی نگاہ آپ پر نہ ڈلے۔ راستے ہیں، دین میں مشکل، دین سخت نہیں ہے، اجبار نہیں ہے۔ اگر دین راستے دکھاتا ہے یا سہل انگیز کرتا ہے یا کوئی چیز آپ اپنانا چاہتے ہیں، تو دیکھیے کہ دین نے اس کا راستہ بھی بیان کیا۔ کس آسانی سے دین کہتا ہے کہ اگر تم عورتوں کی محفل میں جانا چاہو، اگر تم اپنے ماں کے گھر جانا چاہو، کسی خواتین کی محفل میں جانا چاہو اور زینت بھی کرنی ہے، ہاں ایسا لباس اپناؤ کہ تمہاری زینت کو نامحرم نہ دیکھ سکے۔ اور پانچویں چیز جو بیان ہوئی وہ یہی ہے کہ شوہر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ یہ جو جہاد کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ شوہر کی خدمت کرنا تمہارا جہاد ہے، یہ پانچویں جو توصیہ اور نصیحت ہے رسول خدا کی اس عورت کو۔ عزیزان یہ تو ہو گئے خواتین کے وظائف، مردوں کے بھی کچھ وظائف ہیں۔ اہم ترین وظیفہ مردوں کا یہ ہے کہ وہ زینت کریں اپنی خواتین کے سامنے۔ امام کاظم علیہ السلام اپنے محاسن کو، امام نے اپنے محاسن کو رنگ کیا تو ایک شخص نے کہا کہ مولا کیا بات ہے، کیوں آپ نے یہ محاسن کو رنگ کیا ہے، اپنی داڑھی رنگ کی ہے؟ آپ اتنے سنور گئے ہیں، بہت ہی تیار نظر آ رہے ہیں، ایسے جیسے آپ نے کسی محفل میں جانا ہو. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، مرد اگر زینت کرے اپنے گھر والوں کے لیے، خاتون کے لیے، تو وہ عورت کے عفت کو بڑھاتا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواتین گھروں میں با عفت ہوں، با پردہ ہوں، عفیف ہوں، اپنے حیا کا خیال رکھیں، تو مرد پر واجب ہے، مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنائے، سنوارے. جس طرح ہم باہر جانے کے لیے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اپنی داڑھی ٹھیک کرتے ہیں، اچھا خوشبو لگاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، گھر میں بھی اسی حالت میں رہیں. آپ دیکھیں کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو عموماً شروع کے دنوں میں دلہا دلہن دونوں ہی بنتے سنورتے ہیں، ایسے نہیں، اور تبھی ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے. اور آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، کیا وجوہات ہیں کہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھتے. وہ جو شادی کے شروع میں جو رقابت تھی، جو ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا تھا، محبت تھی، رفتہ رفتہ کیوں کم؟ دیکھیے، اس وقت آپ اپنے آپ کو سنوارتے تھے. آپ یہی کام ابھی کرنا شروع کریں. عورت آپ کے علاوہ یا جو بھی میڈیا، جس طرح بھی معاشرے میں جو فساد پھیلایا جا رہا ہے، طلاق کیوں عام ہو رہی ہے، ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں رکھتا، اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا وہ جو شادی کے دنوں میں دیتا تھا. دیکھیے، مرد زبان سے نہیں مانتا، یہ میں اپنی بہنوں کے لیے کہوں گا، مردوں کی خصلت ہے، مردوں کی خصوصیت ہے کہ وہ زبان سے نہیں مانتے. اگر غصہ ہے مرد تو وہ کہے گا بیوی کو دور ہٹ جاؤ، آپ دور ہٹ جائیں. عمل سے مرد مانتا ہے، مگر خواتین عزیزان باتوں سے مانتی ہیں. خواتین کی خصوصیت ہے، روایات میں بھی ہے کہ خواتین کی خصوصیت ہے کہ وہ جتنا ان کے بارے میں کہا جائے وہ کان سے مانتی ہیں، جتنا ان کے کان میں کوئی چیز ڈلے اسی حساب سے وہ رہتی ہیں. اگر آپ تعریف چھوٹی سی بھی کر دیتے ہیں تو اس کو بہت بڑا سمجھتی ہیں. یہ جو خاندانی مسائل ہیں، معاشرے میں جو مسائل ہیں، طلاق بڑھتے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. لذا جو چوتھی راہ بیان کی وہ یہی تھی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے غرائز کا کنٹرول کرے، اعتدال پر لے کے آئے، غضب کو کنٹرول کرے. جہاں پر غضب کرنی چاہیے وہیں پر غضب کرے، اور جہاں پر اس کا حق ہو غضب کا، اگر انسان غضب اسی جگہ پر کرے تو یہ شجاعت کہلاتی ہے، یہ غیرت کہلاتی ہے، اور بے جا غضب کرنا یہ اب نارمل فساد کہلاتا ہے، نارمل لیول سے، اعتدال سے خارج ہونا کہلاتا ہے. عزیزان، پانچویں راہ فساد سے لڑنے کی وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل کسی اچھے انسان کو، کسی شخصیت کو بنائے. خداوند متعال فرماتا ہے سورہ توبہ کی 119 آیت میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہوتا ہے، آشکار ہوتا ہے فساد بر یعنی زمین پر اور دریاؤں میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں سے. یعنی دنیا میں اگر زمین پر خشکی پر فساد دیکھو گے، اگر تم دریاؤں میں فساد دیکھو گے تو کس کے ہاتھوں ہے؟ انسان کے ہاتھوں. زمین پر تو سمجھ آتی ہے، خشکی پر سمجھ آتی ہے، دریاؤں میں کس طرح؟ دریاؤں میں آپ نے دیکھیں کیریبینس، یہ جو دریائی ڈاکو ہوتے ہیں، یا اگر جانوروں کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے بیجا، خداوند متعال نے قانون اتار دیا، ہر دریائی جانور کا شکار مت کرو، حلال گوشت کا کرو. حلال گوشت کیا ہے؟ بتا دیا، جس مچھلی کے اوپر چانا ہوگا، چانے والی مچھلیاں حلال، اور دوسری جو جن کے اوپر سکن ہوتا ہے، جس طرح ویل ہے، شارک ہے، یہ سب حرام ہے. مگر دنیا میں دیکھیں کس طرح سے ان نسلوں کو تباہ کیا جاتا ہے، اور پھر اینیمل رائٹس کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ بنا دیا جاتا ہے کہ جس کے نزدیک مسلمان کے رائٹس تو نہیں مگر اینیمل کے رائٹس ہیں. تو زمین، خشکی اور دریا میں جتنا بھی فساد ہے، خداوند متعال فرماتا ہے یہ انسان کا کیا ہوا فساد ہے. کیا کریں کہ ہم اس فساد سے بچیں؟ پانچویں راہ، ایک اچھا رول ماڈل چنو، ایک اچھے شخصیت کی پیروی کرو. عموماً جب کالجز، یونیورسٹیز میں 14 اگست کا اگر کوئی پروگرام ہو تو پوچھا جائے کہ آپ کا رول ماڈل کیا ہے، کون ہے، کون آپ کی آئیڈیل شخصیت ہے. کسی اسکول کالج میں کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم ہمارے رول ماڈل ہے، مناسبت کے تحت کہتے ہیں، اصل میں نہیں. اصل میں آپ اگر اس کا حلیہ دیکھیں تو ٹی وی میں وہ جو اداکارائیں آتی ہیں یا اداکار آتے ہیں، اس کے بال ویسے بنے ہوئے ہیں، اس کا لباس ویسا ہے، حلیہ ویسا ہے. جو کہتا ہے وہ عملاً نہیں دکھائی دیتا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عزیزان ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے. ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے آئیڈیل ہیں, مولا علی ہمارے آئیڈیل ہیں, ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں جو غیر فرار ہے, ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں, ہم امیر المؤمنین کے ماننے والے ہیں, ہم اس کے ماننے والے ہیں جس کی ایک ضربت, صرف ایک ایکشن, یعنی ایک ضربت جو لگائی, ایک ضرب جو لگائی, وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. مگر ہمارا کردار کیا کہتا ہے, ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں آدم سے لے کر قیامت تک خدا نے انسان کے لیے رول ماڈل ضرور رکھا ہے, مگر ہر شخص کا آئیڈیل فرق کرتا ہے, رول ماڈل فرق کرتا ہے, جس سے وہ سبق سیکھتا ہے, جس کی وہ پیروی کرتا ہے, وہ فرق کرتا ہے. جناب آدم علیہ السلام کو خدا نے دو بیٹے عطا کیے, پہلے دو فرزند حابیل اور قابیل, ابھی کوئی بیٹیاں نہیں تھیں, مزید فرزند نہیں تھے, تو خداوند متعال نے دو بیٹے عطا کیے, حابیل اور قابیل. قرآن نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا اور اس ان کی زندگی کے بارے میں نہیں کہا, مگر روایات میں موجود ہے کہ حابیل اچھے کردار کا حامل تھا اور چھوٹا بیٹا تھا, قابیل شیطانی صفات کا حامل تھا, شیطانی وسوسوں میں آتا تھا اس لیے برے کردار کا حامل تھا, اور بڑا بیٹا تھا. حابیل چرواہا تھا, قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا. لذا جب جناب آدم کو کہا گیا کہ اپنا نمائندہ بناؤ, تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد میری نبوت کا, امامت کا جو نمائندہ ہوگا وہ حابیل ہوگا, یہ نبوی خدائی صفات رکھتا ہے. تو قابیل کو حسد ہوا, وہی حسد جو شیطان کا ہوا, شیطانی صفات کا حامل تھا. لذا وقت گزرتا گیا اور قابیل کو بہت غصہ تھا اپنے چھوٹے بھائی پر کہ میں بڑا ہوں, بڑا ہونے کی نسبت مجھے امامت ملنی چاہیے, مجھے نبوت کا منصب بعد میں ملنا چاہیے, جناب آدم کو جو ان کے والد ہیں ان کو اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. لذا جناب آدم نے کہا کہ آپ دونوں قربانیاں دیں, جس کی قربانی قبول ہوئی وہ میرا نمائندہ ہوگا, میرا جانشین ہوگا. دونوں نے قبول کیا. حابیل گئے, چرواہے تھے, دیکھا ان کے پاس جو بکریاں ہیں سب سے بہترین بکری کون سی ہے, اس کا انتخاب کیا اور جو مقررہ جگہ تھی وہاں پر لے گئے. قابیل جو کھیتی باڑی کرتا تھا, جس کے پاس غلات تھے, چنے چاول جو بھی چیز تھی, اس میں سے جو سب سے پست ترین کوالٹی کی جو چیز تھی اس کو اٹھایا بہت بڑی مقدار میں. اس کی نظر یہ تھی کہ کوالٹی نہیں ہے, کوانٹٹی ہے, یعنی مقدار زیادہ ہو تو شاید خدا زیادہ پسند کرے گا. بدترین پست ترین جو غلہ تھا, جو مٹیریل تھا, وہ اٹھایا اور اس مقام پر پہنچ گئے. روایات میں ہے کہ اس زمانے میں جو قبولی تھی قربانی کی وہ اس طرح بیان ہوئی ہے, یہ قصص القرآن کی کتابیں بھی ہیں ان کو پڑھیے, تمام انبیاء کے قصے اس میں بیان ہیں. قصص القرآن میں ہی بیان ہوا ہے کہ جو قربانی کی جو نشانی تھی قبول ہونے کی وہ یہ تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو آگ لپیٹ میں لے لیتا تھا اور وہ جل جاتی تھی اور غائب ہو جاتی تھی. بیٹھے رہے دونوں بھائی دور جا کر, تو دیکھا کہ ایک دم سے آگ آئی اور اس نے وہ بکرا جو تھا, یہ بکری جو تھی جو حابیل کی قربانی تھی, اس کو آگ لگ گئی اور وہ غائب ہو گئی. مگر وہ جو غلہ تھا, وہ جو جتنے بھی دالیں تھیں یا جو بھی چیز تھی, وہ ویسے کی ویسے پڑی رہی. قابیل کو بہت غصہ آیا, شدید غصہ آیا, اور اس نے قسم کھائی وہاں پر حابیل کو, دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کروں گا, تیرا خون بہاؤں گا. وقت گزرتا گیا اور جب ایک دن قابیل نے حابیل کو اکیلے پایا, اس کا قتل کر دیا, اور قتل کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ بہت خوش بیٹھا ہوا تھا. مگر اسی خوشی کے عالم میں اس کو سوچ آئی, فکر میں ڈوب گیا اور یہ سوچا کہ میں اس کا لاشا کس طرح اپنے بابا سے چھپا سکتا ہوں, کیونکہ اگر حضرت آدم کو پتہ لگ گیا جس مقصد کے لیے قتل کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ نہ ہوگا تو میری عزت و احترام ہوگا, میں اکیلا ہوں گا, مجھے جانشینی نہیں ملے گی. مگر اب یہ کہ اس کے قتل کا اگر پتہ لگ گیا تو وہ جو نفرین ہے, وہ جو لعنت ہے والد کی طرف سے, وہ مجھ پر ہی پڑے گی. بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اتنے میں خداوند متعال نے ایک کوا بھیجا. کووں کی عادت ہے کہ وہ اپنے جو کھانا ہوتا ہے, جس طرح چونٹیاں اپنے اس سوراخ میں جو بل ہوتا ہے اس میں لے جاتے ہیں, کوے بھی اپنا کھانا زمین میں چھپاتے ہیں. اس کوے نے اپنے جو پنجے تھے اس سے زمین کھودنا شروع کیا اور اس میں کوئی چیز چھپا دی, और ऊपर से मिट्टी डाल दी। काबिल ने देखें जितना भी जो कुछ भी था उसके बावजूद उसके जहन में ये सोच आई कि मैं क्या इतना पस्त हूँ कि एक कव्वे से सीखूंगा कि मैंने क्या करना है। खुदा मकाम बताता है अजीजान, अगर कोई नेक है, इलाही सिफात पर चलता है, नबवी सिफात पर चलता है, खुदा उसको अच्छे रोल मॉडल दिखाता है। मगर अगर कोई बुरे किरदार का हामिल हो तो खुदा उसको अच्छाई की तरफ या अच्छे रोल मॉडल नहीं दिखाता। काबिल ने सोचा, कहा कि मैंने इतनी जहमत की, इतनी मेहनत की, उसके बावजूद मेरे जहन में ये फिक्र ना आई, मगर ये जो कव्वा है, ये जो पस्त चीज़ है, ये जो एक जानवर है, काले रंग का जानवर परिंदा है, अब क्या मैं इसी से सीखूंगा। बहरहाल उसके पास कोई चारा ना था और वो उसने अपने भाई को इसी तरह दफन किया। और बाद में खुदावंद मुतआल ने जो बयान होता है कि जनाब जिब्राइल ने आकर वो सारा माजरा बताया, और फिर खुदावंद मुतआल ने हाबील की जगह एक और बेटा दिया जनाब शीस। हज़रत शीस ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और इनसे ये जो नस्लें जिस तरह कहते हैं बढ़ गई हैं, जालिम एक तरफ और मजलूम एक तरफ और जो भी जिस तरह भी है हक पे चलने वाले एक तरफ, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बयान होता है कि इनकी नस्ल में आदम तक कोई काफिर ना था, कोई जालिम ना था। तो ये जनाब शीस की उस औलाद से, जनाब हाबील की औलाद बयान नहीं हुई कि जनाब हाबील की शादी हुई और उनके औलाद हो। खुदाबंद ज़ुर्रियत आदम को काबिल से, शीस से और जो बाकी बच्चे हुए उन्हीं से ही इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। मैं मज़ीद तौज़ीहात में नहीं जाऊँगा। अजीज़ान, आइडियल को चुनने के लिए लोग तीन तरह के होते हैं, यानी हमारे यहाँ तीन किस्म के लोग पाए जाते हैं। जब भी देखा जाए कि किसी भी शख्स का कोई रोल मॉडल है, किसी के पीछे चल रहा है, किसी को कॉपी कर रहा है, वो इन तीन तकसीमात से, इन तीन ग्रोहों से खारिज नहीं होता, लाजमन इन्हीं तीन में होगा। सबसे पहली चीज़ अगर आप मुआशरे में देखें तो लोग अंधी तकलीद करते हैं, ये पहला ग्रोह है इंसानों का। इंसानों में बाज़ ऐसे लोग हैं जो अंधी तकलीद करते हैं, बिना देखे तकलीद करते हैं, बगैर सोचे तकलीद करते हैं। कौन लोग हैं? कुरान फरमाता है, कुरान कहता है कि इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन, सूरह ज़ुख़रुफ़। वो कहते हैं जो हमने अपने आबाओ अजदाद को करते हुए देखा वही हम करेंगे। इसलिए जब रसूल खुदा पैगाम लेके गए मुशरिकीन के लिए तो मुशरिकीन भी यही कहते थे, क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, सूरह बकरा 170वीं आयत। यानी जो हमने अपने वालदैन को देखा, आबाओ अजदाद को देखा, हमने तो यही देखा कि वो बुत परस्ती करते थे, बुतों की पूजा करते थे। ये जो खुदा जिसका तुम तआरुफ़ करवाते हो इसको तो हम जानते ही नहीं। तो ये अंधी तकलीद है। अजीज़ान, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि मीडिया पे कोई चीज़ देख ली, किसी को भी कुछ देख लिया, उसकी तकलीद। उमूमन ये जो पहली बहस हमारी, पहली राह जो हमने बयान की और तीसरी राह, इन दोनों का आपस में रब्त है। पहली राह ये थी कि आगही हासिल करो, इल्म हासिल करो, और तीसरी राह ये थी कि अपने जो दीनी मबानी हैं उनको तकवीत दो, उनको मजबूत करो। क्यों मैं शिया हूँ? क्या मैं अपने आबा की वजह से शिया बना? हमारे ऊपर भी ये लागू होता है। क्यों मैं मुसलमान हूँ? क्या मैं अपने आबा की वजह से मुसलमान हूँ? अगर मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं शिया हूँ, अगर मैं एक खुदा पर ईमान लाता हूँ, अगर मैं 124,000 अंबिया की पैरवी करता हूँ, अगर मुझे तमाम आसमानी किताबों पर ईमान है, तो क्या मैं अंधी तकलीद की वजह से कर रहा हूँ या आगही की वजह से? जानना है हमें, आगाह होना है। देखें, शिया वो है, मुसलमान वो है, पैरोकार अली वो है जो इन सब चीज़ों से आगाह हो। रब्त है तमाम मसाइल, जितने भी रास्ते बयान होए जा रहे हैं, जितने भी रास्ते बयान कर रहा हूँ, इन सब का आपस में रब्त है। इनका रब्त देना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जहाँ पर हो सके तज़क्कुर मैं हल्का सा ज़रूर दूंगा। दूसरी किस्म के लोग, दूसरा ग्रोह वो है जो जानबूझकर मुनकर की पैरवी करते हैं, मनफी की पैरवी करते हैं जानबूझकर। अबू सुफियान का बेटा जानबूझकर अबू सुफियान की पैरवी करता है, यजीद जानबूझकर अपने बाप की पैरवी करता है, उबैदुल्ला जानबूझकर बनू उमैया की पैरवी करता है। क्यों? आप देखिए, जब दरबारे उबैदुल्ला में आते हैं, ये काफिला लाया जाता है, तो उबैदुल्ला के अल्फाज क्या है? जब सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आता है, अभी काफिला नहीं आया था, तो उस महफिल में क्या कहता है उबैदुल्ला? गुस्ताखी करता है और फिर कहता है कि हमने बदर का बदला ले लिया। عزیزان، یہ بدر میں کس کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ مسلمان کا، مشرکین کے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جان بوجھ کر اپنے آبا کی پیروی کرتا ہے، مگر اس کا حلیہ مسلمانوں والا ہے، بچیے ان سے۔ تیسرے قسم کے لوگ، پہلی وہ جو اندھی تقلید کرتے ہیں، دوسری جو جان بوجھ کر منکر کی پیروی کرتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر جو آگہی کے ساتھ مثبت اور اچھی پیروی کرتے ہیں، اچھے لوگوں کی، مگر جان کر کرتے ہیں، انجانے میں نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں اکثر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم انجانے میں پیروی کرتے ہیں۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے آبا و اجداد آزاداری کرتے آ رہے ہیں، ہمیں صرف اس بات کا پتہ ہے کہ ہمیں مخالف مسلک کو کیا جواب دینا ہے، مگر کیوں ایسا کرتے آئے، کب سے کرتے آئے، کیا دلیل ہے، کیوں ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں، کیوں آئمہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ولایت کا نظام کیا ہے، یہ غدیر خم کس چیز کو بیان کرتی ہے، یہ آگاہ ہونا ہے۔ آگہی کے ساتھ جو پیروی کرے کسی مثبت لیڈر کی، وہ صحیح معنوں میں شیعہ کہلاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، ہمیشہ تعداد کم رہی، اور خدا اسی کم تعداد کو ہمیشہ غلبہ دیتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ، کیا ہے غلبت فئۃ کثیرۃ، کہ ہم ہمیشہ کم گروہ، جو چھوٹا گروہ ہوتا ہے، جو مظلوم گروہ ہوتا ہے، مستضعف ہوتا ہے، اسی کو امام بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو عزیزان یہ تین گروہ جو بیان ہوئے، مثبت لوگوں کی پیروی کرنا ہے ہمیں، ہمیں اپنا رول ماڈل ایسے کو بنانا ہے کہ جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، جس کے اوپر لوگ جتنا بھی چاہیں اعتراض نہ کر سکیں، اور وہ علی ابن ابی طالب کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں۔ ابھی اعتراض نہ ہو جائے کہ کیوں رسول اللہ کا نام نہیں لیا، میں ابھی اس موضوع پہ آؤں گا، کیوں میں نے امام علی علیہ السلام کا نام لیا اور رسول اللہ کا نام نہیں لیا، جبکہ وہ بڑھ کر ہیں امام علی علیہ السلام سے۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کی پیروی کرنی ہے، رول ماڈل بنانا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے کہ ایک مسیحی ہے، جورج جرڈاک کے نام سے مسیحی ہے، عالم دین ہے، اسکالر ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے نہج البلاغہ کا 200 مرتبہ مطالعہ کیا، 200 times، 200 مرتبہ، اور مجھے اس سے بہترین کتاب نہ ملی دنیا کی، یعنی قرآن کے بعد کی بات کر رہا ہے کہ جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، ایسا شخص مجھے دنیا میں نہ ملا۔ جب ایک مسیحی اس چیز کا اقرار کرتا ہے، اور اقرار بھی کرتا ہے اور پیروی بھی کرتا ہے، لیکن یہ جو پیروی ہے اس کی، یہ آگاہانہ نہیں ہے، یہ اندھی تقلید پہ لگا ہوا ہے۔ جانتا ہے امیر المومنین کی ذات کیسی ہے، 200 مرتبہ مطالعہ کر چکا ہے، اس کے باوجود اپنے مذہب پر جو باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اندھی تقلید کر رہا ہے۔ یہ باتیں نوٹ کرنے والی ہیں، ان پوائنٹس کو دیکھیے، اس پہ غور کیجئے، ہم نے سبق سیکھنا ہے، عبرت لینی ہے۔ ایک مسیحی کہتا ہے، اقرار کرتا ہے، اسکالر ہے، بہت پڑھا لکھا، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، کہتا ہے میں نے 200 مرتبہ مطالعہ کیا نہج البلاغہ کا، اور مجھے علی جیسا کوئی شخص پوری دنیا میں، ایسا اسکالر، ایسا عالم دین نہیں ملا، مگر اس کے باوجود اپنے مذہب پر قائم ہے، یہ اندھی تقلید ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں میں جو پہلے علیہ سنت کے، جس عالم دین نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، وہ ہیں جناب ابن ابی الحدید، اور شرح نہج البلاغہ بہترین انہوں نے لکھی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 مرتبہ خطبہ نمبر 221 کا مطالعہ کیا، اور میں نے اس سے ہدایت پائی ہے۔ خطبہ نمبر 221 کیا ہے؟ خطبہ نمبر 221 آج جا کے انشاءاللہ دیکھیے گا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے بہت مشکل وقت تھا جب خلیفہ تھے اور جو زمانہ گزار رہے تھے، بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایسا وقت آیا کہ میرے پاس میرا بھائی عقیل آیا، ابن عقیل ان کے پاس جاتے ہیں، جناب عقیل جاتے ہیں، کہتے ہیں بہت مشکل وقت تھا، وہ غربت میں تھا، وہ نابینا تھا، اس کے بچے میں دیکھ رہا تھا کہ بھوک سے کیا حالت تھی ان کی، جب وہ میرے سامنے اپنے مصائب بیان کر رہا تھا، تو میں نے ایک لوہے کو گرم کیا اور اس کی طرف بڑھایا، اتنا نزدیک کیا کہ اس کو وہ حرارت محسوس ہونے لگی، مگر اس کا جسم نہ جلا اس سے۔ اور پھر وہ چیخ اٹھا تو میں نے اس کو کہا کہ تو مجھے اس دنیا کے شعلے سے جو تجھے چیخ اٹھی ہے تیری، ابھی یہ لوہا دنیاوی لوہا ہے، میں نے مذاق سے اس چیز کو تمسخر یا اس نیت سے نہیں کیا کہ میں تجھے جلاؤں گا، اس نیت سے میں نے تیرے سامنے یہ لوہا کیا اور تجھے اتنی درد ہوئی، اے بھیا تو مجھے اس جہنم کے شعلوں کی طرف دعوت دیتا ہے کہ جس کی آگ خدا کے غضب سے بنی ہے، نہ اس کے ہنسی و مذاق کے کردار سے۔ عزیزان، ابن الادب یہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں تو امام دنیا کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ بھائی ہے، خلافت ہے امام کے پاس، پوسٹ ہے، مدد کرنا چاہیں مدد کر سکتے ہیں، مگر دنیا کے برابر کبھی بھی آخرت کا سودا نہیں کرتے امام علیہ السلام۔ عزیزان، رول ماڈل بنانا ہے تو اہل بیت کو بنائیے، مگر پہلے اہل بیت کی ذات کو جان لیجئے، پہچان لیجئے۔ جب امام رضا علیہ السلام کو لایا گیا، جب امام رضا علیہ السلام کو مامون کے حکم پر لایا گیا تو نیشاپور کے مقام پر جب امام پہنچتے ہیں تو علماء جمع ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء، کہتے ہیں یبنا رسول اللہ، ہمیں ایک حدیث سنا دو۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ تو ذہب کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے بابا نے فرمایا کرتے کرتے مولا علی تک آتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، پھر کہتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ جبرائیل کہتا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ میرا قلا ہے، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اور پھر امام کی سواری چلتی ہے اور پھر دوبارہ سواری کو روک کر اس پردے کو ہٹاتے ہیں ناکے کے اوپر سے، اور پھر کہتے ہیں من شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، مگر اس کے شرط و شرائط ہیں، یہ لا الہ الا اللہ یہ جو قلعہ ہے اس کے شرط ہیں، اور ان شرائط میں سے میں ایک شرط ہوں۔ یعنی اگر ولایت کو نہ پہچانا، ولایت کے پیروکار نہ بنے، تو یہ لا الہ الا اللہ کا قلعہ بھی نہیں بچا سکتا۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی قلعے میں جائے، کسی شہر میں جائے جس کی چار دیواری ہو، اور وہاں پہ چوری چھپے زندگی گزارے، جبکہ اس کے قوانین، اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ تم نے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس کا فالو کرنا ہے، اس وزیر کا کہنا، اس معاملے میں ماننا ہے، اس مسئول کا جو سپروائزر ہے اس کا کہنا، اس معاملے میں ماننا ہے، نہیں ہو سکتا۔ قانون ہے، ہر جگہ قانون ہے، ہمارے ملک کے قوانین ہیں، آپ اگر یہاں پہ رہنا چاہیں آپ اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں گے، جو شرطیں آپ کو لگائی جائیں گی اسی شرط کے مطابق آپ یہاں زندگی بسر کریں گے۔ میں نہیں جانتا ابھی محفل میں کوئی ایسے دوستان بیٹھے ہیں یا نہیں، یا آپ کے متعلقین میں سے جنہوں نے ڈول نیشنلٹی لی ہے، ہوتے ہیں، برٹن میں بھی ہے، یعنی برٹش نیشنلٹی بھی ہے اور پاکستانی بھی، امریکن بھی ہے پاکستانی بھی، کینیڈین بھی ہے پاکستانی بھی، جب ان کو نیشنلٹی ملتی ہے کیا ہوتا ہے، ایک اوتھ لیا جاتا ہے، جب ان کو شہریت دی جاتی ہے، اس ملک کی نیشنلٹی دی جاتی ہے، تو وہ قسم اٹھاتے ہیں، اور قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اس ملک کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، تبھی جا کر ان کو وہ شہریت ملتی ہے، وہ آرام سے رہ سکتے ہیں، سکون سے، امن سے اس ملک میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ عزیزان، اگر لا الہ الا اللہ کے قلعے میں آنا ہے، کسی کو بھی اس قلعے میں آنا ہے، وہ جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ شرائط ولایت کا ماننا ہے، اس کے بغیر خدا کے عذاب سے نہیں بچا جا سکتا۔ رول ماڈل دیکھیے، آپ کے ہاں جب ایسی شخصیات ہیں تو پھر ہمیں گمراہی کا کیا ڈر، پھر ہمیں کون گمراہ کر سکتا ہے؟ ہمارے رول ماڈل کون ہیں؟ کہ شب ہجرت ہے، رسول کہتے ہیں علی تو میرے بستر پہ سو جا، میں تجھے مدینہ میں ملوں گا، اور علی سکون سے سو جاتے ہیں، اور رسول مدینہ میں ملتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں یا علی آپ کو اس شب میں ڈر نہیں لگا، کیا آپ کے دل میں ذرا بھی خوف نہ آیا، آپ سو کیسے گئے؟ علی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سچے الفاظ ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، رسول نے جب کہہ دیا علی مجھے تو مدینے میں ملے گا، تو مجھے یقین آ گیا، ہم جن کی پیروی کرتے ہیں جب ان کے الفاظ کو دیکھیں اس پہ غور کیا کریں کہ یہ الفاظ کیا الفاظ ہیں، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. امام علی نے سوال نہیں کیا کہ کیا ہوگا، میں کیسے آؤں گا، یہ لوگ مجھے پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے، جبکہ ایک یار غار بھی تھا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. یہ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ آخر تک پہنچ گئے ہیں. عزیزان، رول ماڈل اہل بیت علیہ السلام کی ذات، آئیڈیل اس کو بنائیں کہ جس کے بارے میں لوگ انگلیاں نہ اٹھا سکیں. امام تقی علیہ السلام بچپنے میں امام بن گئے، امام جواد علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام بچپنے میں امام بنے، چھوٹی عمر کے تھے. اور یہاں پہ ایک نقطہ عرض کروں، جو گزشتہ صاحب یا اس سے پہلے دوستوں کے ساتھ بحث ہو رہی تھی اس میں یہ چیز عرض کی تھی حاشیے میں، کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد خواجہ ابا سلط جو ان کے صحابی تھے، ان کے خدمت گزار تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی امام کے ساتھ گزاری اور امین تھے، رازدان تھے امام کے، ان کو مامون رشید قیدی بنا لیتا ہے اور قید میں زندان میں ڈال دیتا ہے. 30 دن گزر جاتے ہیں، اب اصل پریشان بیٹھے ہیں. مامون نے کیوں قیدی کیا؟ اس لیے کہ کہیں یہ لوگوں کو بتا نہ دے کہ اصل ماجرا کیا تھا شہادت کا. دشمن اہل بیت ہیں، ظاہر ہے جب کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی خطا کرتا ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اب اصل کو 30 دن بعد یاد آیا کہ میرا تو امام وقت زندہ ہے، امام وقت زندہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، مدینہ کا رخ کرتے ہیں، امام کو آواز دیتے ہیں کہ اے میرے وقت کے امام میری مدد کو آ. کہا جاتا ہے کہ فوراً ہی امام کو اپنے سامنے پاتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے امام تقی علیہ السلام، 30 دن گزرے ہیں ابھی شہادت کو امام کے والد کے سامنے پاتے ہیں، اور اب اصل شروع ہو جاتے ہیں. مولا، میں تو آپ کے والد کا خدمت گزار تھا، میں نے اتنی خدمت کی آپ کے والد کی، ایک پل بھی تنہا نہ چھوڑا، وہ مجھ سے اپنے راز و نیاز کیا کرتے تھے، میں ان کا ہمدرد تھا، مجھے 30 دن ہو گئے ہیں اس قید خانے میں، آپ ابھی تک میری مدد کو نہ آئے. تو امام نے ایک جملہ کہا، کہا ابا سلط تو نے مجھے پکارا ہی ابھی ہے. عزیزان، ہم اماموں کو کب پکارتے ہیں؟ امام زمان ہمارے وقت کے امام ہیں. ہمیں مشکل آتی ہے کب ہم پکارتے ہیں؟ صرف دعا کرتے ہیں، مگر امام وقت کو بلائیں گے تو وہ آئے گا. امام کہتے ہیں ابا سلط تو نے مجھے بلایا ہی ابھی ہے، اور جب تو نے بلایا ہے مجھے یہ بتا کہ کیا میں نے تاخیر کی آنے میں. جب ایسے ہستیاں ہوں ہمارے پاس، اتنی عظیم ہستیاں جو اپنے شیعوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی، ان کی مصیبت میں بھی ان کی مدد کرتی ہیں، تو پھر ہم گمراہ کیوں ہیں؟ پھر کیوں ہمیں معاشرے میں فساد نظر آتا ہے؟ یہی امام تقی علیہ السلام مامون ارادہ کرتا ہے کہ ان کو اپنا داماد بنائے، ام الفضل کا کے ساتھ ان کی شادی کرائے. جو عباسی خاندان ہیں، جتنے بھی وزرا ہیں، جتنے بھی بڑے ہیں بزرگان، سب اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہم عباسیوں کے ہاتھ یہ خلافت آئی ہے، اور تو پھر ایک اور علوی کو لانا چاہتا ہے تاکہ اس کے پاس چلی جائے. تو مامون نے پوچھا کہ تمہارے اس اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نہ اس کے پاس علم ہے، نہ دانش ہے، نہ اس کے پاس تجربہ ہے، نوجوان ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو تم نے ہمارے قبیلے کے جو تجربہ کار ہیں اس کے اوپر تو نے اس کو ترجیح دی ہے. تو مامون کہتا ہے کہ اچھا ایک کام کرو، آپ اپنے علماء جمع کریں، میں اس بچے کو بلاتا ہوں، ایک مناظرہ رکھ لیتے ہیں، جس کو جو سوال ہے وہ پوچھے، اور پھر معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہے اور کون بہتر ہے اور کون کمتر ہے. بلایا جاتا ہے، اور عباسی اپنے درمیان میں سے قاضی القضات ابن کثیر کو، ابن اکثر یا اقسم ہے، اس کو چنتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے عالم ہے، کیوں قاضی القضات ہے. اس زمانے میں عزیزان جو قاضی القضات ہوتا تھا، تمام قاضیوں کا قاضی جو ہوتا تھا، سب سے اوپر ہیڈ جو بیٹھا ہوتا تھا، سب سے عالم ترین اور مفتی اور فتویٰ دینے والا شخص ہوتا تھا، اس کو بلایا گیا. جب امام آئے تو اس نے مامون سے اجازت مانگی، کہا کہ کیا مامون اجازت دیتے ہو کہ میں اس بچے سے سوال کروں؟ تو مامون کہتا ہے کہ مجھ سے اجازت مت لو، اسی سے اجازت لو۔ مامون وہ ہے کہ جس نے امام رضا علیہ السلام کا علم دیکھا ہے، جانتا ہے، حقیقت سے واقف ہے، مگر اندھی تقلید کرتا ہے۔ عزیزان دیکھتے جائیے گا، یہ جو تین قسم کے افراد ہم نے بیان کیے، اندھی تقلید والے، جان بوجھ کر منفی طرف جانا، اور جان بوجھ کر آگاہی سے مثبت طرف۔ اندھی تقلید بھی تھی اور جان بوجھ کر منفی سائڈ پر بھی بیٹھا ہوا تھا مامون۔ کہتا ہے اس سے اجازت دو، اس بچے سے، مجھ سے اجازت مانگو، مت مانگو۔ اجازت مانگتا ہے، کہتا ہے اجازت ہے میں سوال کروں؟ امام کہتے ہیں ہاں اجازت ہے، سوال کرو۔ سوال کرتا ہے امام رضا، امام تقی علیہ السلام سے، کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے، اب اس کے نظر میں یہ تھا کہ چھوٹا بچہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص احرام کی حالت میں ہو اور وہ شکار کر لے کسی چیز کا، اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی عام طور پر ہمارے ہاں بھی ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں تو اگر مچھر کا شکار کر لیا، کچھ بھی ہو گیا، کیا حکم ہے؟ تو عموماً ہمارے ہاں بھی سیدھا سیدھا جواب دیا جاتا ہے۔ عزیزان یہ امام ہیں، بھلے چھوٹے ہیں مگر امامت میں سن عمر کاؤنٹ نہیں ہوتی، امامت بچپنے سے امام ہے۔ امام کہتے ہیں کہ قاضی القضات مجھے یہ بتا کہ جس شخص کی تو بات کر رہا ہے، کیا اس نے دن کے وقت شکار کیا یا رات کے وقت؟ کیا وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ کیا جس چیز کا شکار کیا وہ پرندوں میں سے تھا یا درندوں میں سے تھا؟ کیا جس چیز کا شکار کیا وہ چھوٹی چیز تھی یا بڑی چیز تھی؟ کیا جس چیز کا شکار کیا وہ جان بوجھ کر کیا یا انجانے میں کیا؟ کیا جب اس نے شکار کیا اس چیز کا قصد رکھتا ہے کہ دوبارہ بھی شکار کرے گا یا وہ پچھتا رہا ہے؟ اتنے سوالات سن کر قاضی القضات گھبرا گیا۔ عزیزان یہ امام ہے، لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ تو مامون رشید فوراً اچھل کر بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ درے، یہ اہل بیت کا گھرانے کا ہے، یہ باپ سے لے کر بچپن تک ان کے ہاں عمر نہیں دیکھی جاتی، یہ ہے ہمارے اہل بیت۔ اسی طرح ایک اور جو امام تقی علیہ السلام کی کیونکہ ذکر چھیڑ پڑا، ایک اور واقعہ ذہن میں آیا، وہ بھی بیان کر دوں، کہ ابن داؤد کو بلایا گیا معتصم نے، مامون کے بعد معتصم کا جو دور آیا اس میں، اور محفل بیٹھی ہوئی ایک شخص آیا جس کو سزا سنائی گئی تھی چوری کی، چوری کے جرم میں پکڑا گیا۔ ابن داؤد بہت بڑا عالم دین اور باقی علماء میں بیٹھے ہوئے، چوری کی سزا سنانی ہے، معتصم نے امام کو بھی بلا لیا اور پھر ان سے پوچھتا ہے، علماء سے سب سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس چور کی سزا کیا ہے، اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، کس کیا حد ہے ہاتھ کاٹنے کی؟ تو ابن داؤد کہتا ہے، اپنا واقعہ بیان کر رہا تھا، اپنے ایک دوست کو کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر فوراً بول دیا کہ کلائی تک ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ تو معتصم نے مجھ سے پوچھا کہ دلیل لاؤ، قرآنی دلیل، کوئی دلیل لا کے دو مجھے کہ کیا دلیل ہے کہ اس کی ہاتھ کلائی تک کاٹنے چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ اس لیے کہ تیمم کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ اپنے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر تیمم کرو، فامسحوا وجوہکم وایدیکم، اور ایدی جو ہے وہ کلائی تک ہے، بازو کو ہم نہیں کرتے تیمم میں۔ آیا تیمم دلیل کے طور پر لایا، اور کہتا ہے کہ اسی وقت کچھ علماء نے میرے ساتھ مخالفت کی، کہا نہیں کوہنی تک کاٹنا ہے۔ تو معتصم نے کہا کہ بھائی کوہنی تک کیوں کاٹنا ہے، دلیل لاؤ۔ تو انہوں نے وضو کی آیت سنائی کہ الی المرافق، کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں کو جب دھوتے ہیں تو آپ کو کوہنیوں تک دھونا ہے۔ تو معتصم کہتا ہے کہ ابن داؤد کہتے ہیں، معتصم نے پھر امام جواد سے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کا کیا جواب ہے؟ تو امام کہتے ہیں کہ مجھے معاف رکھو، مجھے اس معاملے سے معاف رکھو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کو بتانا ہوگا، ہم اصرار کر رہے ہیں۔ تو امام کہتے ہیں اگر تو اصرار کرتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ نہ کوہنیوں سے کاٹنا ہے نہ کلائی سے کاٹنا ہے، بلکہ اس کی انگلیوں کو کاٹو، صرف انگلیوں کو کاٹنا ہے۔ اور امام نے یہ آیت پڑھی کہ خداوند متعال فرماتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا، سورہ جن کی 18ویں آیت یاد رکھیے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ سجدے کی تمام اراکین میرے ہیں اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ امام فرماتے ہیں اگر یہ توبہ کر لے اور اس نے اگر سجدے میں جانا ہو، یہ اعضا خدا کے ہیں، خدا کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہیں، 7 عضو ہیں سجدے کے، ماتھا، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں انگوٹھے، یہ سب خدا کے لیے ہیں، لہذا تمہیں حق نہیں ہے کہ خدا کی چیزوں میں کسی اور کو شریک کرو۔ لہذا یہ خدا نے کہا ہے اگر یہ سجدہ کرنا چاہے، وہ مقام جو انسان کو علو پر پہنچاتا ہے اس کو ادا کرنا چاہے، تو تم اس کے ہاتھ کاٹ رہے ہو، یہ کس طرح سے ادا کر سکتا ہے؟ تو ابن داؤد کہتا ہے کہ مجھے بالکل چپ کروا دیا، اور میں اس دن یہ آرزو کر رہا تھا کہ میں 30 سال پہلے ہی مر جاتا جب مجھے اس پوسٹ پر بٹھایا گیا۔ عزیزان، یہ ہے اہل بیت کی ذات، آئیڈیل رول ماڈل۔ یہ جو فضائل یہاں پر ممبروں سے بیان کیے جاتے ہیں، ذاکرین ہیں، خطبہ ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ہم خوش ہوں، ان کی پیروی کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ مامون کیوں پھر بھی فنار ہوگا؟ اس لیے کہ وہ جان بوجھ کر آگاہ ہوتے ہوئے منفی طرف گیا، کسی برے کی پیروی کرتا رہا۔ مگر شیعیان، جن کی وہ صفات بیان کی، وہ ہیں جو جانتے ہیں اپنے دین کے بارے میں، اپنے اماموں کے بارے میں، سب کچھ جان کر بھی ایک اچھے شخص کی پیروی کرتے ہیں، اماموں کی پیروی کرتے ہیں۔ عزیزان، کیوں میں نے کہا کہ امیر المؤمنین ہمارے لیے بہترین مثال ہیں، رول ماڈل ہیں، اور رسول خدا کا نام نہیں لیا؟ اس لیے کہ خود امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ میرے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے۔ یہ بات مسلم ہے، جان لیجئے کہ اگر کسی ایک شخص کے لیے اس سے بڑا رول ماڈل ہو، اگر آپ اس سے کمتر کی بھی پیروی کریں تو آپ آٹومیٹکلی اسی شخص کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر آپ ابو ذر کی پیروی کریں، اگر آپ مالک اشتر کی پیروی کریں، اس کا کیا معنی ہے کہ آپ امیر المومنین کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ سبق ہمیں اہل بیت نے ہی سکھایا ہے۔ رسول خدا، وہ جو رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہیں، اور اسوہ حسنہ بہترین رسول خدا کی ذات ہے، ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا رول ماڈل۔ مگر اس رسول خدا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، اور پھر علی کیا فرماتے ہیں؟ جیسا میں رسول خدا کے لیے ہوں، ایسا مالک اشتر میرے لیے ہے۔ یعنی معرفی کروا دی، اے شیعو، اگر تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، تمہارے تک میرے وہ جو قصے ہیں، جو بھی چیزیں بیان نہیں ہوتی، مالک اشتر کا کردار دیکھو، سلمان فارسی کا کردار دیکھو، یہ ہمارے اصحاب کس لیے ہیں؟ عزیزو، اگر کوئی آج تک گناہوں میں ڈوبا رہا مگر عشوہ اہل بیت رکھتا ہے، حر کی مثال اس کے لیے ہے کہ تم ایک رات میں پلٹ کر اس طرف چلے جاؤ۔ کیوں ہر سال شب عاشور منائی جاتی ہے؟ عزیزان، ہر شب عاشور کو میرا عقیدہ ہے کہ میرا مولا منتظر ہوتا ہے، اس انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ آج کی شب بھی صبح سے پہلے پہلے میرے پاس ایک شیعہ میرا ضرور آئے گا۔ ہے شیعہ مگر غافل ہو چکا ہے، بھول چکا ہے کیا کرنا ہے، کس طرح رہنا ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں 160 ظاہراً خطبہ ہے، اس میں 4 لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، 4 اسوہ حسنہ بیان کرتے ہیں، 4 رول ماڈل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہتے ہیں، لقد کان فرماتے ہیں کہ لقد کان، اس خطبے میں ہی یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، بے شک رسول خدا کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ٹاپ موسٹ جو پریورٹی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ رسول خدا کی ذات کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ ہیں دوسرے نبی جن کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں کہ اے لوگو، اے شیعو، اگر تم نے کسی کو رول ماڈل بنایا تو جناب موسیٰ کو بناؤ۔ کیوں؟ جناب موسیٰ جب فرعون سے بھاگے اس قتل کے بعد، تو مدین کے پاس جب پہنچے تو اس علاقے میں ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت موسیٰ نبی ہیں، رسول ہیں، کیا دعا وہ کانگ کر من و سلوا نہیں منگوا سکتے؟ منگوا سکتے ہیں، مگر سکھانا ہے لوگوں کو۔ کیا کرتے ہیں؟ گھاس کھاتے ہیں، سبزہ کھاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اتنا انہوں نے وہ گھاس کھایا کہ ان کا رنگ سبز ہو گیا، یعنی بہت زیادہ بھوک تھی، اس شدت میں سوائے گھاس کے اور کوئی چیز نہ تھی ان کے پاس، لیکن خدا نے ان کے صبر کا جو امتحان تھا وہ ختم کیا۔ اور پھر جب وہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر دیکھتے ہیں جناب شعیب کی بیٹیاں ہیں، اور وہ باپ پردہ خواتین ہیں، ایک طرف بیٹھی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کہ سب پانی لے لیں، اس کے بعد ہم جائیں۔ تو جاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان سے کوئی چیز نہیں مانگتے، مگر خدا نے سبب بنایا جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ کیا سبب تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ بیٹیاں لے کے جاتی ہیں، اپنے والد سے ملاتی ہیں، جناب شعیب سے ملاقات ہوتی ہے، خدا مسبب الاسباب ہے۔ حضرت موسیٰ جو اس غربت کی عالم میں تھے، جو کچھ نہ تھا کھانے پینے کو، جناب شعیب بھی نبی ہیں، اپنی ایک بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا گھر بساتے ہیں، ان کو نوکری دیتے ہیں، ان کو کھانے پینے کو دیتے ہیں، ان کو ایک گھر دیتے ہیں۔ عزیزان، مشکلات آتی ہیں۔ امام علی یہی فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعو، مشکلات آئیں گی، مگر موسیٰ کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا۔ اگر موسیٰ اس نبوت کے عالم میں، اس انسان کامل ہونے کے عالم میں ان پریشانیوں سے نہیں گھبرایا، تو میرا شیعہ تو بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ شیعہ وہ ہے کہ آخرت میں علی جس کو دیکھ کر فخر محسوس کرے۔ ہے روایات میں بعض کہ قیامت کے دن جب محشر کا عالم ہوگا، تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اہل بیت بھی اپنے شیعوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ان سب سے زیادہ رسول خدا اور اہل بیت علیہم السلام اپنے ماننے والوں کے اوپر فخر کر رہے ہوں گے، کیونکہ جیسے ماننے والے، جس قدر ان کے پیروکار، جتنے نورانی یہ ہوں گے، اتنے وہ نہیں ہوں گے۔ کیوں امام زمانہ علیہ السلام کے شیعوں کے بارے میں یہ فضائل بیان ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دیکھے بغیر ایمان لایا امام پر۔ جو آپ کا مقام ہے، آپ کی سختیاں کم ہیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جو اپنے امام کو سامنے دیکھتے رہے، رسول کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی گمراہی کا شکار ہو گئے۔ ہم امام کو نہیں دیکھتے، مگر ہمارا امام ہے، ایمان ہے اس امام کے اوپر۔ دوسرے جو رول ماڈل اور آئیڈیل جو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ امام علی علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جناب داؤد نبی ہونے کے باوجود ٹوکریاں بنتے تھے، یہ بننے کا کام ہوتا تھا، یہ جو درخت کے پتوں سے جو کام کرتے ہیں، بنتے ہیں، اور پھر اپنے اصحاب کو کہتے تھے کہ آپ میں سے کون ہے جو ان کو جا کر بیچ کر اور ہمارے لیے کھانا لے کے آئے۔ نبی ہونے کے باوجود ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، یہ تمام ائمہ ہمارے جو مدینہ میں رہے، یہ مدینہ کے باہر جتنے بھی باغات تھے، ان کے ان میں کام کرتے تھے، خود کھیتی باڑی کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ کیوں کرتے ہیں، ہاتھوں میں چھالے بنتے تھے، کہتے ہیں ہم یہ بتانے کے لیے کرتے ہیں، خدایا ہم اپنا رزق خود کماتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں۔ اور صریح کہتے تھے کہ وہ لوگ جو کام نہیں کرتے، وہ ہم میں سے نہیں۔ عزیزان، ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہم ایک سوٹڈ بوٹڈ اور اچھی جاب کی تلاش رہتی ہے۔ شیعہ ایسا نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرو، چاہے پی ایچ ڈی مل جائے، دین کی تعلیم بھی اسی طرح عروج تک حاصل کرو، مگر اپنا ذریعہ معاش خود حلال طریقے سے ڈھونڈو۔ انتظار نہ رکھو کہ لوگ آپ کو کوئی اچھی جگہ پہ بٹھائیں گے۔ اگر آپ کو درزی کا کام، کوئی ہنر آتا ہے، وہی ہنر کریں۔ آپ ماسٹرز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، جو بھی ہیں، آپ کے پاس ہنر ہے بال کاٹنے کا، اپنی دکان لگاؤ، بال کاٹو، حلال روزی کماؤ، بنسبت اس کے کہ انتظار میں بیٹھے رہو سالوں سال کے مجھے کوئی اچھی نوکری ملے اور نوکری کے لیے نہ جاؤ۔ آج کیا ہوتا ہے، گریجویشن کر لی ہے بچے نے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں بیٹھے ہو بھائی آپ؟ میں انٹرویوز دے رہا ہوں، میں فلاں جگہ اپلائی کر رہا ہوں، جاب نہیں مل رہا۔ آپ اس کی جگہ کوئی ہنر سیکھ لو، موقتاً وقتی طور پر اپنا وقت تو گزارو۔ جب امام گھر نہیں بیٹھتے، وقتی طور پر بھی نہیں بیٹھتے، اور باہر نکل کر کھیتوں میں کام کرتے ہیں، تو علی کا شیعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میری نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ عزیزان، اس چیز پر غور کریں، کچھ بھی آپ کو ملتا ہے، وقتی طور پر وہی کام کریں۔ کام میں کسی قسم کی خجالت اور عار نہیں ہے، کام کرنا فخر شیعہ ہے۔ اپنی ایجوکیشن پہ تو فخر کریں آپ، مگر اس کے علاوہ ان کاموں پر فخر کریں۔ شیعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس ایجوکیشن لیول کے باوجود ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا، خود اپنا ذریعہ معاش ڈھونڈتا ہے، جلدی ڈھونڈتا ہے۔ اگر نہیں ملتا، جو کچھ بھی آتا ہے، کوئی بھی ہنر آتا ہے، کار پینٹنگ آتی ہے، پینٹ کرنا آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، وہ کرو۔ یہ تمہارے وقار کو بڑھاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی بچہ ایسا ہو کہ جو کسی خاص رشتے میں، کسی خاص اسپیشلائزیشن میں اپنی تعلیمات حاصل کرے، اور اس تعلیمات حاصل کرنے کے بعد قبل اس کے کہ اس کی کوئی اچھی جاب لگے، اپنا وقت ضائع نہ کرے اور وہ کسی نہ کسی کام میں مشغول ہو جائے، رشتہ دار کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ معاشرے میں لوگ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے کہ دیکھو یہ بچہ فارغ نہیں بیٹھا. ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں, تعریف کرتے ہیں. عزیزان, یہ تعریف کا مقام ہے. یہ ہم خود اپنے اوپر اس چیز کو سوار کرتے ہیں کہ میری بے عزتی ہوگی. یہ عزت و بے عزتی خدا دینے والا ہے. رول ماڈل کی بات کی میں نے, امام علی علیہ السلام بہترین نمونہ ہمارے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ دشمن نے ان کی عزت کو خراب کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ممبروں سے نماز جمعہ میں نعوذ باللہ برا بھلا کہنا امام علی علیہ السلام کے اوپر معاویہ کی طرف سے واجب تھا, اور جو شخص یہ کام نہیں کرتا تھا اس کو وہ عزل کرتا تھا, اس کو سزائیں دیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیسی زندگی گزاری؟ ایک دفعہ سجدے کی حالت میں تھے تو یہی کفار مشرکین گائے کی اوجڑی اٹھا لائے اور ان کی کمر پہ رکھ دیا, اور رسول کی حالت یہ تھی کہ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے. جناب سیدہ آتی ہیں, اس اوجڑی کو پیچھے ہٹاتی ہیں. دشمن یہ کام کرتا ہے, دشمن چاہتا ہے کہ ذلیل ہو, مگر خدا عزت دینے والا ہے. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, مؤمنین کے لیے خدا نے عزت قرآن میں لکھ دی ہے, اور جو چیز قرآن میں آ جائے قیامت تک وہ رہے گا. یہ عزت خدا دینے والا ہے. عزت یہ محلے کی عزت نہیں کہ آپ محلے میں جائیں سبھی آپ کو چودھری صاحب کہہ کے پکاریں, محلے میں جائیں سبھی آپ کو کسی نہ کسی عنوان سے پکاریں, مگر آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ وہ آپ کے پیٹ پیچھے کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہی جو آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرتے ہیں پیٹ پیچھے آپ کی برائیاں کرتے ہیں. میں نے اس پہ یہ چیز دیکھی, میں نے اس پہ یہ چیز دیکھی. عزیزان, اگر آپ کا معیار خدا ہے, خدا کی راہ ہے, خدا کا ولی ہے, تو خدا کا وعدہ ہے کہ مومنین کے لیے عزت ہے. کیوں آج تک اہل بیت کا ذکر نہ رک سکا؟ کیا کچھ نہ کیا جا چکا, کیا کچھ دشمن نے نہیں کیا بتائیے؟ کون کون سے حربے ابھی تک استعمال نہیں ہوئے؟ مگر یہ ذکر اہل بیت ہے, یہ خدا کی راہ ہے, خدا عزت دینے والا ہے. چوتھی جو رول ماڈل اور آئیڈیل جو امام علی علیہ السلام اپنے خطبے میں فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں عیسیٰ تھے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں, کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا ہے کہ غربت کی حالت یہ تھی کہ یہ جو پتھر ہے اس کو اپنا تکیہ بناتے تھے, پتھر کو سر کے نیچے رکھ کے سوتے تھے, لوگوں کے محتاج نہیں تھے, لوگوں کے اوپر کبھی انہوں نے کسی سے توقع نہیں رکھی لوگوں سے. یہ رول ماڈل ہے عزیزان, جو ہمیں سیکھنا ہے ان سے کہ کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے. عزیزان, ہمارے لیے اماموں کے دور میں بھی یہ پتھر باندھنے والے صحابہ موجود تھے. جناب ابو ذر غفاری, جانتے ہیں آپ, ان کو جلا وطن کیا گیا, اور جب جلا وطن کرتے ہیں یہ شکوا نہیں کرتے کسی سے, علی کا شیعہ ہے, بھوک سہ لیتے ہیں, بیٹی ساتھ ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, مگر جب بھوک لگتی ہے تو کہتے ہیں بیٹا یہ پتھر باندھ لو, اس کے وزن سے بھوک کا احساس نہیں ہوگا. ہاتھ نہیں پھیلاتے, دشمن چاہتا ہے کہ یہ بھوکا مر جائے اور ہمارے در پہ آئے, مگر یہ بھی علی کا ماننے والا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جناب ابو ذر شدید بیمار ہوتے ہیں اور ان کا سر اپنی بیٹی کے گود پر ہوتا ہے. بیٹی بابا کا سر لیے بیٹھے ہیں, شدت کا بخار ہے, بھوک سے برا حال ہے, اور جناب ابو ذر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. بیٹی رونے لگ جاتی ہے, اور جب بیٹی کے وہ گرم آنسو جناب ابو ذر کے چہرے پر گرتے ہیں تو آنکھیں کھول لیتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا کیا بات ہے, کیا ہوا تمہیں, کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے بابا اس غربت کے عالم میں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کی روح پرواز کر گئی تو میں آپ کو کیسے کفن دفن دوں گی, کس طرح سے غسل کا انتظام کروں گی, کس طرح سے آپ کو دفناؤں گی؟ تو جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ بیٹی پریشان نہ ہو, میرے مولا نے مجھے کہا ہے کہ اے ابو ذر جب تیرا وقت مرگ ہوگا اس وقت ایک قافلہ آئے گا, وہ قافلہ تجھے کفن بھی دے گا, دفن بھی دے گا, تیرا غسل بھی کرے گا. بیٹا جب میں مر جاؤں نا तो मेरे ऊपर एक चादर डाल देना और फिर रास्ते में जाकर खड़ी हो जाना, जो भी काफिला तुम्हें नजर आए उसको बस ये कहना कि अबू ज़र फौत हो गए। जब जनाब अबू ज़र की रूह परवाज़ होती है, उस आलम में ये बेटी एक चादर डालती है बाबा के ऊपर और जाकर रास्ते में खड़ी हो जाती है। देखती है दूर से खाक उठ रही है और जैसे ही काफिला नज़दीक आता है तो काफिला रुक जाता है। ये काफिला जनाब मालिक अश्तर का काफिला है, सहाबी अली का काफिला है। जनाब मालिक अश्तर क्या देखते हैं कि एक बा इफ्फत औरत, पर्दे में लिपटी हुई लड़की औरत खड़ी है रास्ते में। अपने में से किसी एक को भेजते हैं, कहते हैं कि जाके पता करो, इसको अगर ज़रूरत है, इसको अगर परेशानी है तो हम सब हाजिर हैं इसकी मदद के लिए। जाता है आगे, पूछता है कि ऐ खातून तुझे क्या चाहिए, क्यों इस तरह से इस आलम में खड़ी है। पूछती है कि इस काफिले का सालार कौन है, तो बताता है कि इस काफिले का सालार मालिक अश्तर है। कहती है बस मुझे तुम्हें काफिले सालार से काम है। जनाब मालिक अश्तर आगे आते हैं, कहते हैं कि ऐ खातून क्यों तूने मुझे बुलाया। बच्ची कहती है चचा मालिक, मैं अबू ज़र की बेटी हूँ, मेरे बाबा फौत हो गए हैं। जैसे ही ये सुनते हैं जनाब मालिक रोते हैं पीटते हैं, कहा जाता है कि बेहोश हो जाते हैं, मगर जैसे ही होश में आते हैं तो अपने काफिले को आवाज़ देते हैं कि ऐ काफिले वालों, सहाबी रसूल इस दुनिया से गुर्बत के आलम में चला गया, आओ इसके कफन व दफन का इंतज़ाम करें। गुस्ल दिया जाता है, कफन व दफन की जाती है, एक अमारी तैयार करते हैं जनाब मालिक और उसमें उस बच्ची को बिठाते हैं, पर्दे का अहतमाम किया जाता है, इस बच्ची को मदीना ले जाते हैं। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के दर पर पहुंचते हैं, कहते हैं जनाब मालिक या अमीरुल मोमिनीन, ये अबू ज़र की बेटी है, इसको मैंने बड़े इज्जत और एहतराम से यहाँ तक लाया। अमीरुल मोमिनीन उस बच्ची को लेके जाते हैं घर, कहते हैं ज़ैनब व कुलसूम तुम्हारी बहन आई, इसकी इज्जत का एहतराम रख बेटा, ये फिक्र ना करना कि तुम्हारा बाबा फौत हो गया, मैं अली जब तक जिंदा हूँ तेरा बाप बनकर रहूँगा। मगर अजीजा आइए मौला अली से पूछिए इस एहसान का आपको इस उम्मत मुस्लिमा ने क्या जवाब दिया। अरे आपकी बेटियां जिनको आप कह रहे थे कि इसकी इज्जत का ख्याल रखना, इसके पर्दे का ख्याल रखना, ये मेरी बेटी है, उन्हीं बेटियों को दरबारों में लाया जाता है, उन्हीं बेटियों को बगैर चादरों के कुएं के अंदर लाया जाता है। अरे सकीना का क्या हाल होगा जब आशूर की शाम को अपने बाबा का लाशा देखा। अरे अगर मुसलमानों का नया काश मोहलत नहीं होती तो मुझे ये बताइए ये सकीना किस दुराहे पे जाके खड़ी होती। अरे किससे कहती कि रसूल का नवासा यहाँ पर शहीद हुआ, जिनाब मालिक ने तो कहा रसूल का सहाबी फौत हो गया। अरे ये रसूल का नवासा है, जिगर गोशा है रसूल है, ये वो बच्चा है कि जिसके लिए रसूल ने खुद फरमाइश की थी। अजीजान उसी का कुंबा, उसी का कुंबा कूफे के दरबार में है, उसी के कुंबे के सामने। अरे उस नवासा रसूल के सर की बेहुर्मती होती है, उसी कुंबा रसूल के सामने रसूल के वारिस इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल की धमकी दी जाती है। या अली आप जानते थे मगर इन मुसलमानों ने आपके साथ वफा न किया। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ। بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ بار الہ جس جس کی جو حاجات ہیں نیک دنیا و دنیاوی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جس جس نے ہمارے ذمے دعائیں لگائی ہیں ہم سب کے ذمے کسی نہ کسی طرح سے ملتے ہوئے مومنین ایک دوسرے کو کہتے ہیں التماس دعا، اور ہم واقعی جب دعا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے خدایا تو بہتر جانتا ہے کس کس نے آج تک التماس دعا کہی، کون یہ توقع رکھتا ہے کہ جب ہم اس فرش عظام میں بیٹھے ہوں مصیبت کا ذکر ہو تو ہم ان کو یاد رکھیں، بالخصوص ہمارے والدین۔ خدایا جس جس نے بھی التماس دعا کہی ان سب کی نیک دنیاوی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ خدایا جو مریض ہیں، جس قسم کے مریض میں مبتلا ہیں، کوئی عضو کے کوئی جسم کا حصہ ناقص ہے خدایا، ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خدایا علماء کرام، مراجع الزام، بالخصوص رہبر عزیز سید علی خامنائی کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم کر. خدایا انقلاب اسلامی کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ متصل فرما. خدایا ہم سب کو صحیح معنوں میں پیروان اہل بیت، شیعیان اہل بیت، مجاہدین فی الراہ امام زمانہ علیہ السلام کے قرار دے. وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب الزمان ماتم حسین.